إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله: إنا للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. حضرت خاتم النبیین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی اس ممتاز شخصیت کے بارے میں جسے حسین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں کچھ اس طرح سے رچ بس گئی ہے کہ حرارت محبت کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ حسین نے عالم انسانیت کے لیے وہ قربانی دی ہے جس کی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی ہے. قربانیاں دینے والے بہت ہیں، 124,000 انبیاء کی تاریخ قربانیوں ہی سے بھری ہوئی ہے، سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن حسین کی قربانی کا انداز ہی نرالا ہے. امام حسین نے اس وقت قربانی دی جب دین مٹ رہا تھا، اگر امام حسین نے قربانی نہ دیتے تو آدم کی محنت برباد ہو جاتی، نوح کی زحمتیں ضائع ہو جاتی، ابراہیم کی قربانیاں بے معنی ہو جاتی. سب کی قربانیوں کو بچا لیا حسین کی قربانیوں نے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. سارے انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں حسین کو، کیونکہ امام حسین اس دور سے گزر رہے تھے جب دینی آثار مکمل طور سے ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے. اس وقت مولائے کائنات کے در پہ لوگ آئے تھے کہ مولا حکومت کو قبول کر لیجئے تیسری خلافت کے بعد. اس وقت کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے تھے. مولا فرما رہے تھے کہ فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، آسمان اسلام ابر آلود ہو چکا ہے، خورشید اسلام بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے. والمحجتہ قد تنکرت، راستے تبدیل ہو گئے ہیں، بدل دیے گئے ہیں راستے. لیکن امام حسین جس دور سے گزر رہے تھے، خورشید اسلام تھا تو نا، یا تو خورشید ہی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. الا ان هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، مکمل طور سے ان لوگوں نے خدا کی اطاعت سے یہ جو ہے دست بردار ہونے کا عہد کر لیا ہے، اپنے کو شیطان کی اطاعت کا پابند بنا لیا ہے. جہاں کہیں شیطانی فرامین اور الہی احکام میں تعارض ہوتا ہے، یہ بلا تعمل بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے فرمان کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیفیت یہ ہو چکی ہے. یہ شیاطین صرف وہ شیطان جن نہیں ہے جو یہ وسوسے کر دیتا ہے, یہ شیاطین انسانوں کی شکل میں ہیں. سب سے بڑا شیطان اس وقت جو ہے یزید ہے. یہ شیطان سب سے بڑا شیطان یزید ہے, اس سے چھوٹا ابن زیاد ہے, عمر سعد ہیں. معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت سارے شیاطین ہیں. شیاطین کبھی حاکموں کی شکل میں ہیں, کبھی دوستوں کی شکل میں ہیں, کبھی بیویوں کی شکل میں ہیں, کبھی شوہروں کی شکل میں ہیں, کبھی باپ کی شکل میں ہیں, کبھی بیٹے کی شکل میں ہیں. کبھی باپ ہے جو بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے, کبھی بیٹا ہے جو باپ کو گمراہ کر رہا ہے, کبھی بھائی بھائی کو گمراہ کر رہا ہے. مختلف شکلوں کے شیطان ہیں. یہ تصور کر لینا کہ صرف شیطان وہی ایک ابلیس ہے, یہ قرآنی آیات کے خلاف ہے. میں نے آپ کی خدمت میں آیتیں پیش کی کہ کس طرح سے ایک دوست شیطان بن گیا تھا, تو آج گفتگو خود بخود دوست اور دوستی تک پہنچ گئی کہ دوستی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. دوست کے بغیر انسان بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی زندگی کو جو ہے بسر کرے. کوئی نہ کوئی اسے مونس چاہیے. اب اس کا دوست اس کا باپ ہو, اس کا دوست اس کا بھائی ہو, بیوی ہو, شوہر ہو, کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی دوست انیس مونس ہم نشین انسان کے لیے بہرحال ضروری ہے. اور یہ دوست اثر ضرور چھوڑتا, یا اثر قبول کرے گا یا اثر چھوڑے گا, مؤثر ہے یا متاثر ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں اثر پڑ ہی جاتا ہے. عطر کے کارخانے میں اگر آپ چلے جائیں, باہر نکلیں گے تو آپ کے لباس میں خوشبو آ ہی جائے گی. اب آپ چاہیں خوشبو نہ آئے وہ آ جائے گی. کوڑے کے ڈھیر میں اگر جا کر کے بیٹھ جائیں, نہ چاہتے ہوئے بھی لباس میں بدبو آ ہی جائے گی. اس اثر سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. لہذا ایسی جگہ ڈھونڈیں, اگر خوشبو پسند ہے تو عطر کے کارخانے میں جائیں, پھولوں کے درمیان رہیں, گلستان میں جو ہے زندگی بسر کریں. لہذا اسلام نے دوست اور دوستی کو بہت اہمیت دی ہے. جب اسلام ایک جامع دین ہے نا, اس کے اسلام صرف نمازوں کا دین تو نہیں ہے, صرف روزوں کا دین تو نہیں ہے, سنڈے کا دین یا جمعے کا دین تو نہیں ہے. اسلام زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے اپنی تعلیم نہ پیش کی ہو, کیونکہ اسلام کو اسی نے بھیجا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. الگ الگ ہوتے ہو سکتا تھا کہ پیدا کرنے والے نے ہماری ضروریات کچھ اور رکھی ہیں, اور دوسرے دینے والے نے, قانون بنانے والے نے ان چیزوں کو جو ہے نگاہ میں نہیں رکھا. یہاں تو یہ ہے کہ جو خالق ہے وہی مالک ہے, جو خالق ہے وہی حاکم ہے, جو خالق ہے وہی قانون ساز ہے, جو خالق ہے وہی قانون کی مخالفت یا موافقت پر سزا اور جزا دینے والا. الگ نہیں ہے, الگ نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قانون بنانے والے اور ہیں, نافذ کرنے والے اور ہیں, یا تو دونوں ایک ہی ہیں. تو پروردگار نے جہاں انسان کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ خواہش دی ہے, اس کی فطرت میں یہ جو ہے ضرورت ڈالی ہے کہ دوستی کے بغیر اس کا کام چل نہیں سکتا, اور جہاں دوستوں کی قسمیں ہیں, اچھے دوست ہیں, برے دوست ہیں, ایک وہ ہیں جو انسان کو راہ ہدایت سے ہٹا سکتے ہیں, ایک وہ دوست ہیں جو انسان کو راہ ہدایت پر گامزن رکھ سکتے ہیں, تو پروردگار نے معیار بھی معین کر دیا کہ کسے دوست بناؤ اور کسے دوست نہ بناؤ. صفات بھی معین کر دی, کون دوست ہے جو تمہیں راہ راست پر باقی رکھ سکتا ہے, کون دوست ہے جو تمہیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے, کون دوست ہے جو تمہیں مقصد خلقت سے قریب کر سکتا ہے, کون دوست ہے جو تمہیں مقصد خلقت سے دور کر سکتا ہے, کون دوست تمہیں خدا کا مقرب بندہ بنا سکتا ہے, کون دوست تمہیں راندہ درگاہ بنا سکتا ہے. پروردگار نے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے کسے دوست بنائیں کسے دوست نہ بنائیں. قریب ترین انسان جو ہے انسان کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے, والدین. اسلام نے والدین کے احترام کی بڑی تاکید کی ہے. اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کا احترام، والدین کی عزت، والدین کا احترام. قضا ربک لا تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا، فوراً. ہم تو کہتے ہیں اول توحید، دوم عدل، تیسرے نبوت، یا اول توحید، دوسرے ماں باپ کے ساتھ احسان. ایسا نہیں ہے اس آیت میں. قضا ربک، تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، عبادت نہ کرو مگر اس پرور، اس معبود کی، اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو. اتنا والدین کا احترام ہے، حق ہے. والدین کا احترام اپنی جگہ، لیکن جہاں والدین سے دوستی کی منزل آتی ہے، ماں باپ قید لگا دی. والدین کا احترام ہے، والدین کیسے بھی ہوں ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. کافر ہو، ملحد ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہونا کافی ہے. ظالم ہو، عادل ہو، کیسا بھی باپ ہو، ماں ہونا کافی ہے. کیسے بھی ماں ہو، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، نہیں نبھائے وہ حساب اللہ لے لے گا. آپ کا کام نہیں ان سے حساب لینا. ہماری ذمہ داری تو یہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا. لیکن جہاں بات دوستی کی آتی ہے وہاں کنڈیشن لگا دیا خدا نے. کچھ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جنہیں کفر زیادہ پسند آتا ہے ایمان کے مقابلے میں. بات والدین وہ ہیں، ایمان ٹھیک ہے، اگر ٹکراؤ نہیں ہوتا کفر و ایمان میں تو مومن بھی ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ٹکراؤ ہو گیا کفر و ایمان میں تو کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے اوپر. ہمیں اتنا وقت نہیں ہے، میں سماج کے جزیات میں جاؤں، اتنا اشارہ کافی ہے. ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ بچوں کو یہ جو ہے منع کر دیتے ہیں، بچوں کو دین سے دور کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اگر کہیں ان کا دین دنیا سے ٹکرا رہا ہے. ایسے اگر والدین ہیں، ایسا باپ ہے، ایسا بھائی اگر ہے، تو قرآن کہتا ہے انہیں دوست نہ بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. آیا قرآن ہے اے صاحبان ایمان، اگر تم مومن ہو، خطاب مومنوں سے ہے، اگر تم مومن ہو، اے صاحبان ایمان دیکھو، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہو، کافر طاقتوں کو جو ہے مومن طاقتوں پہ ترجیح دیتے ہو، کافروں کے قوانین کو اللہ کے قانون پہ ترجیح اگر دیتے ہو، تو انہیں اپنا دوست نہ بنانا. احترام اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، نیک برتاؤ اپنی جگہ پر، اچھا سلوک اپنی جگہ پر. حسن سلوک تو اسلام کافروں سے بھی منع نہیں کرتا، کافروں سے بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو. کافر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، یعنی کہ بھوکا ہے کافر ہے، ہمیں سے کھانا نہیں کھلائے، گر گیا ہے اٹھا دو اسے، سردی سے اکڑ رہا ہے کمبل دے دو اسے، گرم کمرہ دے دو اسے، کوئی منع نہیں کرتا ہے اس کو. بہت اکثر لوگ کہتے ہیں انسانیت کے خلاف قانون، انسانیت کا پورا احترام ہے، انسانیت کا پورا احترام ہے. ہر وہ چیز جس کا تقاضا انسانیت ہے اسے پورا کرنے کا اسلام نے بھرپور حکم دیا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. اللہ تمہیں نہیں منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے جو تم سے دین کے بارے میں برسر جنگ نہیں ہے. کافر ہونا اور ہے اور برسر بیکار ہونا اور ہے. جو تم سے برسر جنگ نہیں ہے، جن سے جنگ نہیں کر رہے تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے دین کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں تم سے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا ہے بے گناہ، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا. بھوکے ہیں کھانا کھلا دو. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے مطب پہ آ گیا پیشنٹ، آ گیا کافر ہے، پیسے نہیں اس کے پاس، مومن ہوتا تو دیکھ لیتے فری میں، کافر ہے نہیں دیکھیں گے، مرنے دو. نہیں، ایسا نہیں ہے، مومن ہو یا کافر، تو نیکی کرنا اپنی جگہ پر ہے، دوستی کرنا ایک الگ سی چیز ہے. क्योंकि अर्ज किया कि दोस्ती के नतीजे में असर पड़ता है। हाँ, अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप ये जो है मुतासिर न होंगे बल्कि आप मुअसिर वाकई होंगे, आप उन्हें अगर जाएंगे तो कुफर से ईमान की तरफ ला देंगे, न सिर्फ जाएगा बल्कि वाजिब हो जाएगा। फिर तो ये पहले अपने को आजमा तो लें, परख तो लें, टेस्ट तो कर लें अपना कि है इतनी ताकत हमारे अंदर, इतनी नॉलेज, इतना तकवा हमारे अंदर है कि हम उन जैसे न हो जाएंगे। कुरान बार बार क्यों मना करता है कि ऐसों के साथ उठो बैठो नहीं, ऐसों के साथ हम नशीनी अख्तियार ना करो, ऐसों को दोस्त ना बनाओ। बचा यही साफ है, बचा है। आप देखिए, अगर गुनहगारों के साथ आप उठते बैठते रहो, आपके साथ गुनाह सामने गुनाह होता रहे, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की कबाहत खत्म हो जाती है, वो गुनाह हल्का हो जाता है। मिसाल मैं आपको दूंगा, आज हमारे ये जो है मुस्लिम समाज में बहुत सारे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे मुस्लिम समाज में सुअर का गोश्त खाने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखते हैं, वगैरह वगैरह हरकतें करते रहते हैं, लेकिन सुअर का गोश्त खाने वाले बहुत कम मिलेंगे। हत्ता उस मकाम पे जहां शरीयत इजाजत भी दे देती है खा लो, मगर ये नहीं खाएंगे। फर्ज कीजिए भूख से मर रहे हैं और कोई चीज है ही नहीं, अगर ना खाएंगे तो हलाक हो जाएंगे, तो इतना खाने की इजाजत है जिसे जिंदगी क्या है बच जाए, उतना ही, ज्यादा नहीं। एक लुकमे से काम चल गया तो दूसरा लुकमा नहीं, जब तो वो बड़ा अच्छा टेस्टी है, पहली बार दवा खाया था तो एक और नहीं, दूसरा लोग में आराम हो जाएगा, पहले तक की इजाजत है उसके बाद नहीं। तो अगर मगर फिर भी क्या है, जहां इजाजत दे भी देगी वहां भी खाने को तैयार, सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं नहीं खाते हैं, कौन ज्यादा बुरा है, मरे हुए भाई का गोश्त या सूअर का गोश्त? सुअर का गोश्त क्योंकि बचपन से एक नफरत सी पैदा है सुअर के गोश्त के सिलसिले में, लेकिन गीपत कितनी आसानी से करते हैं, जितनी कम तादाद मिलेगी सुअर का गोश्त खाने वालों की उतनी ही ज्यादा तादाद, मैं क्या अर्ज करूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मर्द ज्यादा गीपत करते हैं कि औरतें ज्यादा गीपत करती हैं, मैं सिंफ को नहीं मुअय्यन करना चाहता, लेकिन है ना गीपत क्या है, لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه اے مومنو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، لیکن چونکہ غیبت ہوتی رہتی ہے، غیبت کرنے والوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، لہذا ہمارے لیے غیبت کا گناہ ہلکا ہو گیا ہے۔ تو جب بھی انسان گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم نشینی آہستہ آہستہ وہ گناہ ہلکا بن جاتا ہے۔ شراب کا پینا بہت برا ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے 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 آہستہ آہستہ وہ چیز، ہاں ٹھیک ہے گناہ ہے، بٹ ٹھیک ہے گناہ کی حد تک رہ جاتا ہے، وہ قلبی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے دیکھو گنہگاروں کے ساتھ ہم نشینی مت اختیار کرو، نیکی الگ ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں صاحب سلامت الگ سی بات ہے، سلام علیکم، ہاں جی کیسے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ وغیرہ، اس سے نہیں منع کیا گیا ہے آپ کو، جو اخلاقیات ہیں ابتدائی، لیکن وہ اور ہے، دوستی اور ہے، کیونکہ ہم ملتے تو ہزاروں لوگوں سے مگر سب ہمارے دوست تو نہیں نہ ہوتے۔ دوستی سے اسلام منع کرتا ہے، پہلی چیز تو وہ لوگ جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں انہیں کبھی دوست نہ بنانا، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، جائیں گے سلام کریں گے، پیر دبائیں گے، خدمت کریں گے، کھانا کھلائیں گے، سب کچھ کریں گے، ڈیوٹی انجام دیا خدا حافظ، اس سے زیادہ نہیں، وہ جو اپنائیت ہوتی ہے دوستی وہ نہیں، بھائی ہو چاہے باپ ہو، اب باپ سے بڑھ کر کون ہے، باپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، صلہ رحم واجب ہے، بیمار ہو گئے ہیں ان کی عیادت کے لیے جائیں گے، غمی ہو گئی ہے ان کے یہاں تعزیت کے لیے جائیں گے، خوشی ہے مبارکباد دینے جائیں گے، محفل گناہ میں شریک نہیں ہوں گے، شادی ہے ان کے یہاں، شادی محفل گناہ میں تبدیل ہو گئی ہے، एक दिन पहले जाकर के मुबारकबाद दे देंगे, चचा के बेटे की शादी है, चचा दिल तो बहुत चाहता था भाई की शादी में शरीक होने के लिए, मगर आपने चाहा ही नहीं कि हम शरीक हो सके, आपने ऐसी फजा बना दी है। ये गिफ्ट है, जो भी देना लेना है वो सब कीजिए, ये नहीं उनका बायकॉट सिलर हम तो आज ही बजाएंगे। तो अगर वो अफराद हैं जो कुफ्र को ईमान पर तरजीह देते हैं, उन्हें ज्यादा पसंद है कुफ्र, इसके अलावा जिन्हें दोस्त नहीं बनाना है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला यंबगी लिल मुस्लिम अन युआखियल फाजिर वलल अहमक वलल कज़्ज़ाब, एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि दोस्त फाजिर को बनाए जो गुनाह करता है, गुनहगार को दोस्त बनाए या अहमक को दोस्त बनाए। अहमक से भी दोस्ती अच्छी नहीं होती है, अहमक आपके लिए अच्छा करना चाहेगा मगर बुरा करेगा। लाजम बजील मुस्लिम फाजिर वलल अहमक वलल कज़्ज़ाब, किसी को अलग किया जबकि गुनाह में आ गया था ये, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये गुनाहों की चाबी है, जुइलत अल-खबाइसु कुल्लुहा फी बैतिन मिफ्ताहुहा अल-किज़्ब, सारी बुराइयां एक घर में बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया, खुलेंगे कैसे, इसकी चाबी झूठ है। किज़्ब को अलग से बयान किया कज़्ज़ाब, वरना फाजिर में आ गया था। इन लोगों से दोस्ती ना करो, फिर करें किससे दोस्ती, मुस्बत मनफी दोनों तो होना चाहिए, सिर्फ ये कह देना कि ये ना करो तो काफी नहीं ना है। गाड़ी में ये जो है ब्रेक भी होता है और एक्सीलेटर भी तो है, सिर्फ ब्रेक ही नहीं है, अगर सिर्फ ब्रेक होगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, तो ना करो तो ये हो गया जो है ब्रेक, अब उसके बाद आगे भी तो बढ़ना है, किससे दोस्ती करें। जब बाद दफा हमारे समाज में ये होता है कि हम फकत ये जो है ब्रेक का काम करते हैं, बस सिर्फ हम ये ना करो ये ना करो ये ना करो ये ना करो, करे क्या वो तो बताइए, इनसे दोस्ती ना करो किससे दोस्ती करें। दोस्ती करने के लिए फिर एक मेयार दिया गया, देखो तो दोस्ती करने से पहले परख लो, जांच लो, क्योंकि वो चीज कीमती होती है, हम उसको यूं इतनी ना खरीदते, अच्छी तरह जांचते हैं परखते हैं, दस लोगों से पूछते हैं भाई ये कैसा है फना है। तो दोस्ती बड़ी अहम चीज है, हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है दोस्त के जरिए, हम बुराई की तरफ भी जा सकते हैं और अच्छाई की तरफ भी जा सकते हैं दोस्त के जरिए, दोस्त बहुत अहम है। तो लिहाजा अच्छी दोस्ती करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, एक ही नशीस में दोस्त बना लो फौरन। इख्तबरू इख्वानकुम बिखसलतैन, जब तुम किसी को दोस्त बनाना चाहते हो दो चीजों को उसमें देखो है या नहीं, दो सिफतें ढूंढो उसके अंदर, अगर वो दो सिफतें पाई जा रही हैं तो उसे दोस्त बनाओ वरना ना बनाओ। इख्तबरू इख्वानकुम बिखसलतैन इन कानता फीहिम व इल्ला फअज़ुब सुम्म अज़ुब सुम्म अज़ुब, दो सिफतें देखो परखो, दो सिफतें अगर वो दो सिफतें उनके अंदर पाई जा रही है तो उन्हें अपना दोस्त बना लो, वरना उनसे दूर भागो और दूर भागो और दूर भागो। तीन दफा इमाम ने फरमाया, तीन दफा और दूर भागो और दूर भागो और दूर भागो। क्या है वो दो सिफतें, दो सिफतें अगर हैं तो दोस्त बनाओ वरना उनसे दूर भागो, वो सिफतें हैं क्या, मुहाफ़ज़तिन अला सलात फी मवाक़ितिहा, पहले चीज देखो कि जब नमाज का वक्त आता है तो वो नमाज का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हिफाजत नमाज अपने वक्त पर, नमाज पढ़ना नहीं को नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना और वक्त पर पढ़ना पाबंदी है वक्त, दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं, एक तो है कि पढ़ लेंगे 12:30 बजे फर्ज कीजिए जो है वो नमाज जोहर का वक्त हो गया और ये सिलसिला चलेगा 5:30 बजे तक, पढ़ लेंगे भाई अभी तो गपशप हो रही है, अभी तो खाना खाना है, अभी तो इनसे मिलना है, अभी तो फना फाइल को चेक करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो दस यो काम है, आखिर में जब देखा है सूरज डूब रहा जल्दी नमाज तो हो गई, वो भी नमाजी है, इसकी बात नहीं हो रही है। دوستی کے لیے دیکھو کہ یہ شیخ وقت پر نماز اول وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اول وقت نماز کی بڑی تاکید ہے, حتیٰ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعوں کی پہچان بچائے پہچان معین کی ہوئی یہی ہے, اختبروا شیعتنا. اگر پہچاننا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے یا نہیں, دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, ہم کیسے مانیں گے شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے؟ نعرہ لگاتا ہے شیعہ ہے, کڑے پہنتا ہے تو شیعہ ہے, پیروں میں اونچیتے پہنتا ہے تو شیعہ ہے, کالا کپڑا پہن لیا تو شیعہ ہے, مجلس میں آ گیا تو شیعہ ہے. شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ پرکھنا ہے بیمار ہے یا صحت مند. لیب میں جاتے ہیں نا. امام صادق نے بھی ایک جو ہے لیبورٹری قائم کر دی ہے, وہ بھی آٹومیٹک, وہ بھی سکہ ڈالے بغیر کھڑے ہو جاؤ مشین کے آگے, بس بٹن دبایا نہیں معلوم ہو گیا شیعہ ہے کہ نہیں. اختبروا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا. ہمارے شیعوں کو اگر پرکھنا ہے جب نماز کا وقت آئے تو پرکھ لینا, دیکھو جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وقت نماز اول وقت نماز, نماز ہم کبھی بھی پڑھ لیں قبول تو ہے, لیکن قبول سے مراد ہو گئی نماز, اب تارک صلات نہیں کہے جائیں گے. یہ نماز قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث ہے, امام خمینی نے اپنی کتاب چہ حدیث میں اس کو, یا آداب الصلاح میں, آداب الصلاح انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے, کہتے ہیں انسان جب نماز کو اول وقت پڑھتا ہے, اپنے وقت پر اول وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک خوبصورت حسین شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے اور دعا دیتی ہوئی جاتی ہے نمازی کو کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے عزت بخشی, جس طرح اس نے میرا احترام کیا تو اسے عزت عطا کر. اور جب انسان نماز کو دیر سے پڑھتا ہے, تاخیر سے پڑھتا ہے, لیٹ پڑھ لیا, ابھی ان سے بات کر رہے ہیں, ابھی انہیں ٹیلی فون کر لیں, ابھی یہ کر لیں, ابھی وہ کر لیں, سارے کام پہلے, آخر میں پھر نماز کی باری آ جاتی ہے, تو بھی آ جا. تو نماز جب انسان تاخیر سے پڑھتا ہے تو ایک بدصورت شکل میں, سیاہ شکل میں خدا کے پاس جاتی ہے, اور یہ بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ پڑھنے والے جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر, تو اسے ذلیل کر. کیا فرق پڑتا ہے اول وقت اور آخر وقت؟ نماز وہ نماز ہے بھائی, اتنی ہی نماز پڑھا ہے, کم نہیں پڑھا ہے ہم نے, زیادہ نہیں ہے, وہی حمد ہے, وہی سورہ ہے, وہی رکوع ہے, وہی سجود ہے, وہی ذکر ہے, سب کچھ وہی. فرق کیا ہو گیا؟ نماز تو پڑھ لیا, اطاعت تو ہو گئی, بندگی تو ہو گئی, فرق ہوتا ہے اول و آخر میں. کئی دعوت ہے, جس طرح آپ یہاں دعوت ہے, آپ بھی گئے, ہم بھی گئے, سب لوگ گئے, اب وہ میزبان جو تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو جیسے آئیے آئیے, سب سے پہلے صف میں کسی بٹھالا جو ان کی نگاہ میں بڑے عزیز سے, پہلے کھانا انہیں کھلایا. ہوتا ہے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں پر ہر سماج میں تھوڑی بہت ہم لوگ عزت دی جاتی ہے, قبلہ پہلے آپ شروع کیجیے. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں, نوکر چاکر ڈرائیور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, کھانا ان کو بھی ملتا ہے سب سے آخر میں. ہاں تم نے نکالا, ارے کھالو کھانا, کھالو بھی کھالو, تم بھی کھالو, تم بھی کھالو. ہوتا ہے نا, جن کو ہم عزت دیتے ہیں انہیں پہلے پہلے ان کو پوچھتے ہیں, اور جن کی نگاہ میں ہماری قیمت, ہماری نگاہ میں ان کی قیمت نہیں ہوتی ہے, سب سے آخر میں ہوگا ان کے لیے. اچھا ہم کہیں گئے, ہم اپنے کو عزت دار سمجھتے ہیں, ہم نے پہنچے ان کے, انہوں نے ہمیں سب سے آخر میں پوچھا تو آپ کو کھلا, ارے آپ نے نہیں کھانا کھایا, ارے کھا لیا, ابھی کھا لیجیے. ہم نے کھانا کھایا, ان لوگوں سے کم نہیں کھایا جنہوں نے پہلے کھایا تھا, جنہوں نے پہلے کھایا تھا ان سے کم نہیں کھایا, اتنے ہی کھایا یا ان سے زیادہ کھایا. لیکن پلٹ کے گھر آئے تو ناراض ہے, آئندہ ان کے گھر کبھی نہیں جائیں گے, ذلیل کر دیا ہمیں. کیا ذلیل کیا بھائی آپ کو؟ کھانا, کہ کھانا تو دیا سب سے آخر میں ہمیں پوچھا, تو پہلے پوچھنا اور آخر میں پوچھنا اس بات کا غماز ہوتا ہے, اس بات کو اعلان کرتا ہے, بتاتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں ان کی قیمت کتنی ہے, ان کی نگاہ میں قیمت کتنی ہے. نماز کا وقت آ گیا, آپ نے نماز کو اہمیت دینے کے بجائے کھانے کو اہمیت دے رہے ہیں, بات کو اہمیت, ابھی تو کھیل آ رہا ہے, ابھی تو دیکھ لیں فلاں آؤٹ ہو جائے اس کے بعد,
کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہ میں کھیل کی قیمت زیادہ ہے، آپ کی نگاہ میں اپنے کاموں کی قیمت زیادہ ہے. امام خمینی کا بڑا مشہور جملہ ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہے. کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہو چکا، سب کچھ نماز کے بعد پھر اپنے کام کو نپٹائیں گے. بہرحال اختبئوا اخوانکم بخصلتین، اگر پرکھنا ہے، دوست کرنا ہے، دوست فراہم کرنا ہے، دوست ضروری ہے، تو ڈھونڈو ایسے افراد کو ڈھونڈو جو نماز کا وقت جب آتا ہے تو نماز کے وقت نماز کی حفاظت کرتے، محافظ نماز ہیں، جو نماز پڑھتے نہیں ہیں. والبر بالاخوان فی العسر والیسر، ایک تو یہ صفت خالق کے ساتھ اور دوسری صفت کا تعلق یہ جو ہے مخلوق کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ. دیکھو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، فی العسر والیسر، تنگ دستی میں بھی اور اس وقت جب حالات اچھے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس بھی بہت پیسہ ہے، دونوں پیسے والے ہیں. اب ہوٹل میں جاتے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جی پیسہ ہم دیں گے، ہم دیں گے پیسہ، ہوتا ہے نا. اچھا لگا کہیں ہم غریب ہو گئے، غریبی ہمیں لے جائیں گے ہوٹل اور کہیں گے ہم پیسہ دیں گے، یا دیکھ کے کترانے لگیں گے. دیکھو یہ دوستوں کے کام جو ہے مشکل اور آڑے وقت میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ان لوگوں کو دوست نہ بنانا جو فقط اچھے حالات میں تمہارے ساتھی ہیں، جہاں مشکل وقت آیا تمہیں چھوڑ دیا، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ان لوگوں نے، انہیں دوست نہ بنانا. دو صفتیں ان کے اندر تلاش کرو، اگر دو صفتیں مل جائیں تو انہیں اپنا دوست بنانا، ورنہ انہیں اپنا دوست نہ بنانا. حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا روح اللہ، من نجالس، اے روح خدا، ہم کس کے ساتھ ہم نشینی اختیار، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کریں، کس کو اپنا ساتھی بنائیں، کس کو اپنا دوست بنائیں، ہم نشین بنائیں. تین صفت بیان کرتے جناب عیسیٰ، جالس، من یذکرکم اللہ رؤیتہ، اسے اپنا دوست بناؤ، اسے اپنا ہم نشی بناؤ، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر کے تمہیں خدا یاد آ جائے. کیونکہ جب وہ آتے ہیں بس میں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کے ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کی برائی نہیں سننا چاہتے ہیں، خدا رسول وغیرہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. میں یذکرکم اللہ رؤیتہ، جن کا دیکھنا ہی تمہیں خدا کو یاد دلا دے. انہوں نے تقریر ابھی نہیں کیا ہے، گفتگو نہیں ہے کوئی، بس ان کی شکل دیکھا نہیں ہمیں کہ خدا یاد ہے، کیونکہ اتنا خدا کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں وہ کہ وہ خدا سے الگ ہیں ہی نہیں، اتنا ذات خدا میں فنا ہو گئے ہیں کہ آنکھیں ان کی ہیں مگر کہا جاتا ہے عین اللہ ہے، ہاتھ ان کے ہیں مگر ید اللہ کہے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس کے ساتھ اپنا وقت گزارو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کی ہم نشینی اختیار کرو جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے. بعض دفعہ لوگ بولتے تو بہت ہیں، بہت بولتے ہیں، مگر ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آپ نچوڑ نکالیں، کیا ہوا؟ کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوا؟ کوئی معلومات بڑھی یا وہی کہ وہی رہ گئی؟ اب بتا، علم میں دو طرح کا ہے، ایک علم وہ ہے جس کو جاننا نہ جاننا دونوں جو ہے برابر ہے، خاص فائدہ اس کا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں فائدہ دیتا. ہمالیہ کی چوٹی کتنے ہزار میٹر اونچی ہے، اور جان جائیں تو کیا ہوگا، نہ جانے تو کیا ہوگا. ہمارا ہندوستان یہ جو ہے کھلاڑیوں کا چرچا رہتا ہے، خاص طور یہ جو ہے کرکٹ کا بڑا ہے، بچوں کو یہی شوق ہوتا ہے کہ فلاں کھلاڑی نے کتنے چھکے لگائے ہیں، کتنے چوکے لگے، اب جان گئے تو کیا ہوگا، نہ جانے تو کیا ہوگا. فلاں نے کتنی یہ جو ہے وکٹ لیے، کتنے کیچ لیے، جان گئے تو کیا ہوا، نہ جانے تو. اس علم سے کوئی نفع نقصان ہے؟ نہیں. وہ علم جو آپ کے لیے مفید علم ہو، فائدہ مند علم ہو. من یزید فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے. وَمَنْ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ, اسے اپنا دوست بناؤ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے, آخرت کی طرف راغب کرے تمہیں, دنیا داری سے نکال کر کے تمہیں آخرت کی طرف لے جائے, اسے تم اپنا ساتھی بناؤ, اسے تم اپنا دوست بناؤ. من یزیدکم من یزید فی علمکم منطقہ, اسی سے ملتا ہوا جملہ جناب لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنیا, ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے لیے دوست فراہم کرے, کھانا فراہم کر دینا کافی نہیں ہے, آپ نے کھانا فراہم کر دیا, کپڑا فراہم کر دیا, مکان فراہم کر دیا, مگر دوست کی طرف توجہ نہیں دی, سب بیکار ہو جائے گا. ایسے ماحول میں لے آ کر کے بچوں کو رکھے جہاں کے اوپر اچھے دوست مل سکتے ہیں, اور بتا میں قدر امکان کی بات کر رہا ہوں, بقدر امکان گنجائش جہاں تک ہے, جہاں تک کر سکتے ہیں, امکان سے زیادہ ہماری کوئی ڈیوٹی ہے بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, جتنا ممکن ہے حد تک سوچے جس چیز کے اوپر. آپ نے کھانے کے بارے میں جو سوچ لیا, مکان کے بارے میں سوچ لیا, دکان کے بارے میں سوچ لیا, گاڑی کے بارے میں سوچا, اسکول کے بارے میں بھی سوچ لیتے, دوستوں کے بارے میں بھی سوچا, منصوبہ بندی کی کوشش کی, نہ مل سکے, معاف ہیں, کیا منصوبہ بندی ہم نے سلسلے میں, کیونکہ دوست بہرحال چاہیے اسے. آپ کہتے ہو خبردار تم کسی سے دوستی مت کرنا, تو ایسا ہی ہے خبردار تم کھانا نہ کھانا, تو نہیں ہو سکتا ہے, دوست بہرحال چاہیے انسان کو, تو کوشش کریں ایسے ماحول میں رکھنے کی, نہیں ہے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں. فضا کو یہ جو ہے بنانے میں کیا کریں, ہم تو فنا محلے میں رہتے, سب گورے رہتے ہیں, کیوں اس محلے میں گئے, اپنے محلے کیوں نہیں آباد کر لیتے, سینٹر کے قریب گھر لے لیجیے, سب ایک کالونی بنا لیجیے, کوئی بڑا یہ انہونا کام تو نہیں نہ ہے, ہو تو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی یہ جو ہے سوسائٹیاں بنا رکھی ہیں. یہودیوں کو دیکھ لیجیے, عام طور سے وہ ان کا جو عبادت کردہ ہے اس کے آس پاس ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے یہودی وہ ہیں جو سیٹرڈے کو کار پہ بھی نہیں بیٹھتے, پیدل ہی جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے, یہ جو ہے نیو جرسی میں لیک ووڈ پورا شہر آباد ہے ان کا, چار مہینے پر ہیں, تاکہ وہ اتنے قریب رہیں سینٹر سے کہ پیدل جا سکے, کیونکہ وہ سیٹرڈے کو حتیٰ کار پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے, بس ان کے اندر قسمیں ہیں, اہتمام کر لیا انہوں نے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم بھی ماحول بنا سکتے ہیں, ہم بھی اپنے اسکول قائم کر سکتے ہیں. قانون تو آپ کے اوپر کوئی ایسی جو ہے پابندی نہیں نہ ہے, بندش نہیں نہ ہے, یہ ہے بندش, آپ کے اسکول ہو, آپ کا ماحول ہو, دینی ماحول ہو, تعلیم وہی پڑھا رہے ہیں آپ, سائنس وہی ہے, کیمسٹری وہی ہے, یہ جو ہے فزکس وہی ہے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, لیکن دینی ماحول میں اچھے دوستوں کے ساتھ کیا برا ہے, یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے. آپ جب یہاں آئے تھے کیا آپ کے پاس یہ جو ہے سینٹر تھا؟ نہیں تھا, لے کے آئے تھے پاکستان سے, انڈیا سے لے کے تو نہیں آئے تھے, کوشش کیا, تلاش, پہلے ایک بنا, دو بنا, تین بنا, چار بنا, بن گئے نہیں بن گئے. اگر یہی کوشش ہم ایک ایسے ماحول کے لیے بھی کریں تو کیا وہ ماحول نہیں بن سکتا ہے؟ بن کیوں نہیں سکتا ہے؟ جناب لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں, بیٹا تمہیں دوست چاہیے, کیسے دوست تم چنو؟ فرماتے جالس العلماء, بیٹا دیکھو ہم نشی اگر بناؤ تو صاحبان علم کو اپنا ہم نشی بناؤ. کیوں بابا, کیا وجہ ہے؟ فَإِنَّ مُجَالَسَةَ الْعُلَمَا تُحْيِي الْقُلُوبَ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَوَابِلُ السَّمَاءِ, کیونکہ علماء کی ہم نشینی دل کو اسی طرح سے زندہ کر دیتا ہے جس طرح سے بارش زمین کو زندہ کر دیتی ہے. بارش جس طرح سے زمین کو زندہ کرتی ہے, اس طرح سے علماء کی ہم نشینی زندہ کر دیتی ہے. البتہ مراد ہر شخص کی نہیں ہے جو دعوی علم رکھتا ہے, اور لباس کی بھی قید نہیں ہے کہ جی جس کے سر پہ امامہ ہو اسی کے پاس بیٹھیے گا, نہ امامہ ہونا دلیل ہے اس عالم ہونے کی جس کی بات ہو رہی ہے, اور نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ وہ عالم نہیں ہے. عالم سے مراد کون عالم ہے؟ کس عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ جس کے سر فقط امامہ ہو اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, اس کی یہ جو ہے نشاندہی کی گئی ہر عالم کے پاس نہیں. امام فرماتے ہیں کہ لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس. اس عالم کے پاس بیٹھو. پہلے تو کہہ دیا عالم کے پاس, اس کے بعد عالم کی وہ تو بیان کر رہے ہیں کون سا عالم. یا تو ماشاء اللہ سبھی عالم ہیں نا, بلکہ اب تو عالم نہیں تو علامہ ہو گئے. عالم اور علامہ کا فرق جانتے ہیں؟ عالم جاننے والا, علامہ بہت جاننے والا. کیا الٹا ہو گیا ہے؟ عالم تو تھوڑا بہت پڑھا ہو, علامہ تو بالکل نہ پڑھا ہو. اب علامہ تو بالکل نہ پڑھا ہو. تو عالم ہر عالم کے بات نہیں ہو رہی. لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں پانچ چیزوں سے نکال کر کے, نجات دلا کر کے پانچ چیزوں کی طرف لے جائے. یعنی پانچ بری صفات تمہیں تمہارے اندر گھٹائے اور پانچ اچھے صفات تمہارے اندر بڑھائے. بڑھائے تو دعوت دے, نصیحت کرے, ورنہ زبردستی تو کوئی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا نا. کوشش اس کے لیے ہو. من خمس الى خمس, پانچ چیزوں سے نکال کر کے پانچ چیزوں کی طرف لے جائے تمہیں. کیا ہیں وہ پانچ چیزیں؟ من الشک الى اليقین. بہت سی چیزوں کے بعد سوالات پیدا ہوتے ہیں نا, شک ہو جاتا ہے, پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ابو بکر جو ہے خلیفہ برحق تھے کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے, پتہ نہیں عزاداری اچھی چیز ہے کہ نہیں. شکوک آتے ہیں نا ذہن میں بہت سارے. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہارے شک کو دور کر کے تمہیں یقین کی وادی میں داخل کر دے. توحید پہ شک تھا, شک کو دور کر کے تمہیں توحید کا یقین دلا دیا ہے. ولایت امیر المومنین پر شک تھا, تمہیں شک سے نجات دلا کر کے تمہیں یقین کی وادی میں داخل کر دیا. من الشک الى اليقین, من الریاء الى الاخلاص. کام جو کرتے تھے سب دکھاوے کے لیے کرتے تھے, کام سب دکھاوے کے لیے ہوتا تھا, واہ واہ کرنے کے لیے. ہماری زندگی اچھے کام کرتے تھے, نیک کام کرتے تھے, فلاں جگہ پر چندہ دینا, شرط یہ ہے کہ وہ تختی لگ گیا ہماری. ہماری شرط یہ ہے کہ صاحب ہم دیں گے, تختی لگنا چاہیے. ایک لاکھ ڈالر سینٹر کو دیں گے مگر یہاں پر تختی لگ جائے ہماری. فلاں چیز ہم یہ جو ہے بنوا دیں گے مگر وہاں پہ ہمارے نام کی تختی لگ جائے. اگر چندہ ہو رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے تب تو ہم زیادہ دیں گے, اور اگر نہیں یوں ہی لا کر کے ٹرے گھما دی گئی تو دو ڈالر چپکے سے مٹھی بند کر کے ڈال دیا اس میں دو ڈالر. لیکن اگر اعلان ہو رہا ہے فلاں صاحب نے اتنا دیا فلاں, اب دو ڈالر نہیں دیں گے, اب ہزار ڈالر دیں گے, اب پانچ ہزار ڈالر دیں گے, دس ہزار ڈالر. کبھی کبھی کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا, فلاں صاحب نے اتنا دیا کون میچ کرے گا, یہ بھی چلتا ہے نا. اب کمپٹیشن, اب تک کمپٹیشن نیک کاموں میں اچھا ہے برا نہیں ہے, مگر یہی دل میں کیا ہے؟ ریا کا تعلق دل سے ہے, دل میں کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ دس ہزار ڈالر مجمع عام میں دے رہے ہیں تاکہ دوسروں میں شوق پیدا ہو, دوسرے بھی آگے بڑھیں, دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بلکہ ثواب ہے. دس ہزار ڈالر دینے کا ثواب بھی اور کھلم کھلا دینے کا بھی. سر رہا ہوں علانیہ دونوں ہے نا ہمارے یہاں. دل میں کیا ہے آپ کے؟ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو ریا میں مبتلا تھے. دکھاوے کے لیے ہے تو سب کچھ, کیمرا چل رہا ہے سارے کام, کیمرا ہٹ گیا ہاتھ بھی جیب کے اندر سے رہ گیا ختم. اس کے عالم, وہ عالم, اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریا کی بیماری سے نجات دلا کر کے, صحت مند بنا کر کے تمہیں اخلاص کی وادی میں داخل کر. من الرغبت الى الرہبہ, تیسری چیز, تیسری بیماری. تیسری بیماری ہے دنیا پرستی, دنیا داری. صبح سے شام تک ساری فکر یہی ہے, دنیا کی فکر ہے, دنیا 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 کے لیے آخرت بھی قربان کرنے کو تیار ہے. اسے کہتے ہیں رغبت. اس کے مقابلے میں ہے رہبہ, دنیا سے اعراض. تنح عنی یا دنیا غری غیری فقط طلقتك ثلاثه لا رجعت لي فيك. جا دنیا, ہٹ جا میرے پاس سے. مولانا یہ تو کہا تھا نا, چلی جا میرے پاس سے, جا کسی اور کو دھوکہ دینا. علی تجھے تین طلاق دے چکا ہے. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دنیا داری کی لعنت سے نجات دلا سکے. اس بیماری سے نجات دلا کر کے تمہیں زہد کی صفات سے آراستہ کر دے. ومن الغش الى النصیحة, دھوکا دینا ایک فن ہے, ایک فن ہے دھوکا دینا, اور آج کل بہرحال سکھایا بھی جاتا ہے یہ فن کہ کس طرح سے, خصوصاً یہ جو ہے سیلز مینی میں تو بڑا کام آتا ہے, وہ سامان جو بالکل نہیں بک رہا ہے اگر کسی کمپنی کا سیلز مین اسے بیچ دے تو اس کو انعام ملتا ہے نا, کیسے بیچے گا وہ, اپنی چرب زبانی سے کچھ ایسا 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 ویسا بیان کیا کہ اس نے خریدے ہیں. اچھا سیلز مین کون ہے جو اسکیموں کے ہاتھ جو ہے برف بیچتے ہیں, اسکیموں کے ہاتھ جو برف بیچ دے سب سے اچھا سیلز مین ہے, انہیں کیا ضرورت ہے برف کی, لیکن کچھ ایسا نقشہ کہ یہ برف, اس برف کے جو فضائل انہوں نے بیان کرنا شروع کیے, یہ دھوکہ ہے نا, غش ہے, یہ غش ہے, اس کے مقابلے میں خیر خواہی ہے. جو تمہیں غش دھوکے کی لعنت سے آزادی دلا کر کے لوگوں کا خیر خواہ بنا دے اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو, تو تمہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھو. ومن ال کبر الى التواضع, پانچویں صفت, یہ تمہیں تکبر اور غرور سے نجات دلا کر کے انکساری اور تواضع کا پیکر بنا دے. اس کے اندر یہ پانچ صفات پائی جائیں اس کے ساتھ بیٹھنا, اور اگر یہ پانچ صفات اس میں نہ پائی جائیں پھر وہ عالم ہے مگر عالم ربانی نہیں ہے. ایسا عالم ہے جو تمہیں دنیا داری کی دعوت دیتا ہے, ایسا عالم ہے جو تمہیں یہ ریاکاری کی طرف لے آتا ہے, ایسا عالم ہے جو فریب اور دھوکے کے گر تمہیں سکھاتا ہے, تو اس کے ساتھ کبھی وہ عالم ہوا کرے. عجیب ہے, قرآن بعض جگہوں پہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر, نہیں کہتا فاسألوا اہل العلم. ممکن ہے کہ انسان عالم تو ہو مگر خدا سے غافل ہو, وہ علم بیکار ہے جس کے ساتھ یاد خدا نہ ہو, یاد الہی نہ ہو, وہ علم وبال جان بن جاتا ہے انسان کے لیے. جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہیں پیغمبر, یا ابا ذر ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه. ابو ذر, سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. علم تو ہے خدا کا, تو خدا ہے مگر خدا کو یاد نہیں رکھتا. ان کے اندر یہ ہو, ایسے علماء کی بزم سے دور رہنا عذاب الہی ہے, یہ عذاب الہی ہے. دعائے ابو حمزہ سمالی, جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہو, خصوصاً یہ دعا ماہ رمضان کے سحر میں پڑھنے کی دعا ہے, واقعی اگر ایک دفعہ نہ پڑھی ہو تو پڑھ ڈالیے, رمضان میں صحیح ابھی پڑھ ڈالی ہے, مگر ترجمہ کے ساتھ. عربی پڑھنا بھی بہرحال باعث ثواب ہے, باعث توفیق ہے, لیکن مزہ اس وقت ہے جب ہم ان مفاہیم کو سمجھیں, کیونکہ دعا ائمہ علیہ السلام کیا خاص طور سے چوتھے امام کے, دعا تعلیم کا ذریعہ تھی. جو درجہ دہج البلاغا کے خطبات کو ہے وہی درجہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو ہے. مولا کو خطابت کا موقع تھا, تقریر کا موقع تھا, انہوں نے تقریر کے ذریعے سے چوتھے امام کے لیے تقریر کا موقع فراہم نہیں تھا, انہوں نے دعاؤں کے ذریعے تعلیم, ایک اللہم کہہ کر کے تقریر شروع کر دیتے تھے. خطاب اللہم ہے لیکن مفاہیم ہے. اس میں اکثر ہم لوگوں کے پیش آتا رہتا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا, دعاؤں میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے کا ایک وحشت سے جلدی سے ختم ہو جائے. نماز پڑھ تو لیتے ہیں, فریضہ ادا کرتے ہیں, تاریخ و صلاح نہیں, جتنی جلدی ختم ہو جائے. عام طور سے ایسے عالم ڈھونڈے جاتے ہیں جو تیز نماز پڑھائیں. ہم نے سنا ایک شہر میں تو وہاں باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیا کتنے منٹ میں مغرب پڑھاتے ہیں. نام نہیں لوں گا اس جگہ کا, سب لوگ واقف ہیں اس جگہ سے. وہاں کے جو انتظامیہ ہے, جو خود یہ انتظامیہ کے جو ہے پریسیڈنٹ سیکرٹری, یہ بھی تو چھوٹے موٹے خدا ہی ہو جاتے ہیں نا. خدا کا حکم اپنی جگہ پر, ان کا حکم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, امتحان لیا جاتا ہے. ہمارا پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں, امتحان دینے والے بھی مل جاتے ہیں, مزے کی بات تو یہ ہے.
وہ امتحان لینے والے امتحان ہم جیسے امتحان دینے والے بھی پہنچ جاتے ہیں. جی انہوں نے مغرب پڑھائی 5 منٹ, انہوں نے 4, انہوں نے 3 والے کو رکھ لو, 3 والے کو رکھ لو. خیر اپنی زندگی میں ہوتا ہے, ہم بھی اس دور سے بحرانی جو ہے گزرتے ہیں. یوں گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے, طبیعت نہیں اگتاتی ہے. خدا سے بات کرنے کی بات جہاں آتی ہے, یا تلاوت قرآن کی بات جہاں آتی ہے, دعا کیا ہے, ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. قرآن کیا, اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. دنیا کا کوئی لیڈر اگر ہمیں بلا لے بات کرنے کے لیے, جتنا زیادہ ٹائم دے اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے, جتنا زیادہ ہماری سنے ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت, نیند نہ آتی ہو تو آ جائے گی دعاؤں کے موقع پر. تھوڑا دعا مولانا چھوٹی والے کوئی بتائیے, اتنی بڑی دعا کون پڑھے گا؟ 500 صفحے کا ناول مل جائے پڑھ ڈالیں گے, لیکن چند سطروں کی دعائیں وہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہی سوال دعائے ابو حمزہ شمالی میں امام سجاد نے اٹھایا ہے. یہی سوال اللہ سے, بارے الہ آخر وجہ کیا ہے کہ عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے؟ نماز کے لیے, دعا کے لیے, تلاوت کے لیے بیٹھے تو نیند آنے لگتی ہے ہمیں. اس کے بعد امام سجاد نے 11 وجہیں بیان کی ہیں. 11 وجہیں میں سے 2 وجہ بیان کروں گا, 11 نہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. 11 وجہیں امام نے وہاں بیان کی ہیں. پہلی وجہ امام نے بیان کرتے, لعلک فقدتنی عن مجالسۃ العلماء فخذلتنی. شاید وجہ یہ ہے کہ گرچہ میں نے کہ عبادت خدا سے میں دل نہ لگنا عذاب ہے, یا عذاب ہے پالنے والے, شاید اس لیے میرا دعا میں دل نہیں لگتا ہے, شاید اس لیے میرا عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے. میں مبتلا عذاب ہوں. کیوں مبتلا عذاب ہوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ شاید جرم یہ ہو کہ تو نے یہ دیکھا کہ میں علماء کی بزم سے دور رہتا ہوں. لعلک فقدتنی عن مجالسۃ العلماء فخذلتنی, چونکہ تو نے مجھے علماء کی محفل سے, البتہ علماء ربانی یاد رہے, علماء ربانی کی محفل سے, علماء ربانی کی بزم سے دور دیکھا, لہذا تو نے مجھے ذلیل کر دیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو سکو, نہ ہم تمہاری سنیں گے نہ ہم تم سے بات کریں گے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ہم سنیں یا تمہیں اپنی سنائیں. جاؤ تم ہی کے پاس جہاں رہتے تھے. دوسری چیز, علماء کی بزم سے دوری اور لغویات محفلوں میں شرکت. او لعلک رأیتنی, او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی وبینہم خلیتنی. یا میرے محبوب, شاید تو نے وجہ یہ ہو کہ تو نے دیکھا کہ میں فضول گو لوگوں کی بزم سے ہمیں زیادہ انسیت ہے, جہاں کے اوپر لغویات بکی جاتی ہیں, جہاں کے اوپر جو ہے فضول باتیں ہوتی ہیں, رقص و سرور کی محفلیں جہاں ہوتی ہیں, جہاں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, جہاں دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بزم ہمیں زیادہ پسند ہے. رات بھر باتیں کرتے رہتے ہو, تھکتے نہیں ہیں. جب تو نے دیکھا کہ ہم ان محفلوں سے زیادہ مانوس ہے تو تو نے عذاب کے طور پر ہمیں ان کا دوست بنا دیا. تمہیں وہ پسند, جاؤ تم انہیں کے ہاں جاؤ, تم ہمارے در پہ آنے کے لائق نہیں ہو. تم علماء کی ہم نشینی سے دوری باعث عذاب, اور لغویات بکنے والوں کی محفلوں میں بیٹھنا باعث عذاب. یہ عذاب اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا دل پھر عبادت میں نہیں لگتا, انسان کا دل پھر دعاؤں میں نہیں لگتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد والے تو دوست اور دوستی بہت اہم ہے, ہم نشینی بہت اہم ہے. جتنا جسم کے لیے ہمارا کھانا ضروری ہے, اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ روح کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں. کتنا ہی تمام کرتے ہیں ہم کھانے کے سلسلے میں, کھانا کم مل رہا تھا تو پاکستان ہندوستان چھوڑ کے یہاں چلے آئے, نکلے نا تلاش میں, کاہے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟
یہاں کائے کے لیے آئے ہیں؟ ایرانی آئے ہیں بھاگ کر کے چونکہ ان کو دین نہیں چاہیے تھا, وہ دین سے بھاگ کر کے یہاں آئے ہیں, لیکن ہم لوگ کائے کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی, اچھی جاب نہیں مل رہی تھی یہاں چلے یہاں اچھی جاب مل رہی, یہ چیزیں تو ہے نا گھوم پھر کر کے جو نکلتی ہے وہ, اپنے ساتھیات کے لیے ہم آئے ہیں, ایسا نہیں تھا ہمیں اپنے وطن سے نفرت تھی اس لیے چلے آئے ہیں, یا جان بچانے کے لیے بعد لوگ چلے آئے کہ وہاں کے اوپر ان کی جان کا خطرہ تھا. بہرحال جو کچھ ہے اپنی اسی جسمانی زندگی کے لیے ہم آئے, جسمانی زندگی کے لیے اتنی کوشش, اور روحانی زندگی جو اصل زندگی ہے, اصل زندگی تو وہ روحانی زندگی ہے, جسمانی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے. امام حسین کے دور میں یہ روحانی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی. لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن, ساری فکر جسم کے لیے تھی, پیسہ کہاں سے ملے, کھانا کہاں سے ملے, دولت کہاں سے ملے, چاہے اس کے لیے حسین کا سر ہی قلم کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے عباس کے شانے ہی قلم کیوں نہ کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے علی اصغر کے ننھے گلے پر تیر ہی کیوں نہ مارنا پڑے, چاہے اس کے لیے قاسم کی لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پر نیزہ ہی کیوں نہ مارنا پڑے. حالات یہ ہیں, ایسے نہ حسین ابن علی اپنا پورا گھر پورا کنبہ عزیز اقارب سب کو قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے. ایک یہ بھی زندگی ہے, ایک وہ بھی زندگی, دونوں زندگی کے نمونے موجود ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کے لیے دین کو قربان کر دیا, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے دنیاوی زندگی کو قربان کر دیا. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں, اس طرف ہیں کہ اس طرف ہیں. امام حسین عجیب ہے, جو چیز حسین کو سب سے زیادہ عزیز تھی اسے حسین نے سب سے آسانی سے قربان کیا, سب سے آسانی سے قربان کیا. آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا کوئی بھی شہید جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, چاہے اس کا تعلق اصحاب سے ہو یا انصار سے ہو, اجازت کے لیے آتا تھا تو حسین نے فوراً اجازت نہیں دی ہے. تھوڑا سا تعامل ہے, تھوڑا سا پسو پیش ہے نا, اجازت دی مگر تھوڑا سا تعامل ضرور ہے. بس ایک شہید کربلا کا ایسا ہے کہ روایت کے جملے استاذنا فاذنا, ارے جیسے ہی اس نے اجازت مانگی حسین نے بلا تعامل اسے اجازت دے دی. وہ کون ہے؟ حسین کا کلیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. حسین کا کلیل جوان بیٹا علی اکبر عزیز, حسین کو سب عزیز تھے, انصار بھی عزیز تھے, عزا بھی عزیز تھے, حبیب بھی عزیز ہیں, اور محمد بھی عزیز ہیں, قاسم بھی عزیز ہیں, لیکن سب سے زیادہ جس سے محبت ہے حسین کو وہ علی اکبر ہے. سب سے زیادہ حسین کو علی اکبر سے محبت ہے. اسی کربلا میں علی اکبر سے محبت کو حسین نے ظاہر کیا, لیکن جیسے ہی علی اکبر آئے, بابا مجھے مرنے کی اجازت ہو, عباس آئے تو کہا تھا بھیا میرے لشکر کے علمدار ہو, قاسم آئے تو کہا بھتگا بیٹا تم تو ہمارے بھیا کی نشانی ہو, سب کو تام مرے گئے. علی اکبر جیسے ہی آئے نہیں کہا بیٹا تم تو شبیہ پیغمبر ہو, بیٹا تم تو نانا کی نشانی ہو, نہیں کچھ نہیں کہا, استاذنا فاذنا, جیسے ہی اجازت مانگی فوراً حسین نے اجازت دی. جو عربی زبان میں فا کا لفظ وہیں استعمال کیا, فاصلہ نہ ہو, جاؤ بیٹا جاؤ, لیکن بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت تو ہو لو, بیٹا پھوپھی نے تمہیں بڑی محنتوں سے پالا ہے, جاؤ بیٹا پھوپھی زینب سے یہ جو ہے رخصت ہو لو. جناب زینب خیمے میں آئے, آنے کے بعد سر جھکا کے کھڑے ہو گئے, بیویو خدا حافظ, بیویو خدا حافظ, علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں. جیسے ہی بیویوں نے سنا کہا علی اکبر کیا کہا, کیا کہا, میدان میں جا رہے ہیں. یا علی اکبر ارحم علی غربتنا, اے علی اکبر ہماری غربت میں کچھ تو رحم کرو, عالم غربت میں تنا چھوڑ کے کہا جا رہے. یہ سب کے علی اکبر نے کہا بیویوں ارے آپ کو اپنی غربت کا خیال, ہائے میرے بابا کی غربت. اجرکم اللہ, خدا حافظ, علی اکبر میدان نہ دیں گے تو میں نہ جاؤں گا. لیکن پھوپھی اما یاد رکھیے گا, اگر قیامت میں دادی یہ پوچھیں گی اے زینب تمہیں علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین, جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ. بیبیوں نے اجازت دے دیا, زینب نے بھی اجازت دیا, مگر ہاں علی اکبر دیکھو ایک خواہش ہے, دیکھو اس طرح سے ہم یہ جو ہے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا, علی اکبر بیویوں کے حلقے سے ہو کر کے گزر رہے ہیں. حمید مسلم کہتا ہے جب علی اکبر نکل رہے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. حمید مسلم کہتے میں نے وجہ معلوم کی تو بتایا گیا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے پیچھے سے کوئی علی اکبر کا دامن پکڑ لیتا. یہ کون ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے, کون ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہوتا تو دامن نہیں شانہ پکڑتا. ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے چھوٹی بہن سکینہ اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ارے جو گیا پلٹ کے نہ آیا, چچا عباس گئے تو جنازہ بھی نہ آیا. اجرکم اللہ, خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے دم حسین کے. علی اکبر خیمے سے باہر نکلے, بابا میں خوبی زینب سے رخصت ہو کر کے آ گیا. حسین نے اپنے لال کو گھوڑے پر سوار کیا, علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے. اب دیکھیں کہ حسین کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے. میں نے کہا نا سب سے زیادہ علی اکبر عزیز ہیں. جو بھی شہید گیا, حسین نے وہ جملہ نہیں کہا جو اب کہتے ہیں. جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے مقتل کا رخ کر رہے, ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پہلے والے اس قوم پہ گواہ رہنا. جملہ عباس کے جاتے وقت نہیں کہا, قاسم کے جاتے وقت نہیں کہا, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. پالنے والے گواہ رہنا, قد برد الیہ غلام, اے میرے محبوب اس جوان کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں. اشبہ برسول خلقن و خلقن و منطقن, رفتار میں گفتار میں اخلاق میں شکل و صورت میں تیرے نبی سے بڑا شریف تھا. پالنے والے یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے, میرے نانا کی نشانی بھی ہے. میرا بابو جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا. لیکن جاؤ بیٹا, ایسے بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا دین کی خاطر. علی اکبر چلے گھوڑے پر بیٹھ کر کے. حسین کی محبت کو دیکھیں کتنا علی اکبر سے محبت کرتے ہیں حسین. بس آخری جملہ ہے اور میں جس تمام کر رہا ہوں, علی اکبر سے کتنی محبت ہے حسین کو. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کے چلے, مقتل کے جملے ہیں. تھوڑی ہی دور علی اکبر گئے تھے کسی کے زمین پر گرنے کی آواز کانوں میں سنی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا کمر پکڑے زمین کربلا پہ بیٹھا ہے. اے بابا آپ تو اجازت دے چکے, اب کیوں غربت کر رہے ہیں؟ عجب جواب دیتے ہیں حسین, اے بیٹا علی اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے تمہیں بابا کے دل کا حال معلوم ہو جاتا. بیٹا جاؤ خدا حافظ, لیکن بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا تاکہ باپ بارے لہا واسطہ ہے محمد آل محمد, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پہلے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما, ہم دوستوں کو چن سکے جو ہمیں راہ معبود سے قریب کر سکے. بارے لہا جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرم فرما. بارے لہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ من کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره.